نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین جو تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے اور اس کی کچھ تشریح اور توضیح ہوتی ہے، اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث سے وہ اہم اہم اعمال جمع فرمائے ہیں جن پر عمل کرنے سے عمل کرنے والے کو دنیا میں بھی سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، راحت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، عافیت ملتی ہے، اور قبر بھی اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور آخرت کی بھی اس کو بلند درجات نصیب ہوتے ہیں، آخرت کی پریشانیوں، تکلیفوں، عذابوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. ایسی اہم اہم باتیں حضرت نے اس کے اندر بیان فرمائی ہیں، ان میں سے دو باتوں کا بیان ہو چکا ہے، ایک ایمان لانا اور اسلام پر عمل کرنا، دوسرے دین کا علم سیکھنا اور حاصل کرنا. آج تیسری روح کا بیان ہے اور تیسرا باب شروع ہو رہا ہے. اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث طیبہ کی روشنی میں جو تیسری اہم اور ضروری بات بیان فرمائی ہے، وہ قرآن کریم کا سیکھنا، پڑھنا اور پڑھانا ہے. ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا قرآن کریم سیکھنا تو فرض ہے جس سے وہ اپنی نماز ادا کر سکے. اور اتنا قرآن کریم سیکھے کہ بآسانی وہ اس کو نماز کے اندر اور نماز کے باہر بھی پڑھ سکے، تو وہ بہتر ہے. اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت سارا قرآن شریف پڑھنا سیکھے, کیونکہ یہ بڑا مبارک عمل ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. جیسے کہ ان قریب آپ کے سامنے قرآن شریف پڑھنے, قرآن شریف سیکھنے, سکھانے کی فضیلتیں آنے والی ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن کریم کا آدمی حافظ ہو جائے, اور حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا بھی ہو جائے تو نور اللہ نور ہے. قرآن کریم میں حافظوں کے جو فضائل ہیں, قرآن و حدیث میں جو حافظوں کے فضائل ہیں, وہ انہی حافظوں کے فضائل ہیں جو باعمل بھی ہوں. کیونکہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ قیامت کے دن اپنے اوپر عمل کرنے والوں کے حق میں تو سفارش کرے گا, اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ یا اللہ یہ میرا پڑھنے والا بہت اچھا تھا, یہ میرے احکام پر عمل کرتا تھا, میرے حرام کو حرام سمجھتا تھا اور اس سے پرہیز کرتا تھا, میرے حلال کو حلال سمجھتا تھا اور اس کو اختیار کرتا تھا, یا اللہ آپ اسے بخش دیجیے, یا اللہ آپ اس کی مغفرت فرما دیجیے, یا اللہ اس کو آپ جنت میں داخل کر دیجیے. آخر کار اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرما لیں گے. اور اس کی سفارش کے طفیل قرآن شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے. اور خدا نخواستہ جو قرآن شریف پر عمل نہیں کرتا, اس کے خلاف دعویٰ کر دے گا اور کہے گا یا اللہ یہ میرا قرآن شریف پڑھنے والا بہت برا آدمی, اس نے میرے حرام کو اختیار کیا, میرے حلال سے اجتناب کیا, میرے خلاف اس نے عمل کیا, لہذا آپ اس کو دوزخ میں ڈالیے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے زور دیتا رہے گا, دلائل دیتا رہے گا, آخر کار اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی اس کو اوندے منہ دوزخ میں ڈال دے. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا قرآن شریف کے تین حق ہیں, قرآن کریم کے تین حق ہیں جو ہم سب کو ادا کرنے چاہیے. نمبر ایک, قرآن شریف چاہے تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے, نازلہ پڑھے یا زبانی پڑھے, زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے, نماز میں پڑھے یا بغیر نماز کے پڑھے, تجوید کے مطابق پڑھے, تجوید کے مطابق پڑھنا واجب ہے, اور واجب عمل کے اعتبار سے فرض کے برابر ہوتا ہے, اور واجب کو چھوڑنا ایسا جیسے فرض کو چھوڑنا, جیسے عشاء کے فرض اور تین وتر دونوں ضروری ہیں, جیسے عشاء کی فرضوں کو چھوڑنا جائز نہیں, وتروں کو چھوڑنا بھی جائز نہیں, جیسے فرضوں کو پڑھنا ضروری, وتروں کو پڑھنا بھی ضروری, ایسے قرآن شریف کو تجوید سے پڑھنا بھی ضروری. یہ پہلا حق ہے قرآن شریف کا. اور تجوید سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کے اندر جتنے حروف ہیں ان میں سے ہر حرف کے نکالنے کی جگہ مقرر ہے، منہ سے نکلتے ہی ہے، اس منہ کے اندر جتنے حروف ہیں ان سب کے نکالنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی. عین کہاں سے نکلے گی، ہا کہاں سے نکلے گی، غین کہاں سے نکلے گی، با کہاں سے ادا ہوگی، جیم کہاں سے ادا ہوگا، ہر ایک کی جگہ مقرر ہے. ان کو ان کے مخارج سے نکالنا یہ واجب ہے. ایسے کہاں غنہ ہوگا، کہاں اخفا ہوگا، کہاں اظہار ہوگا. اظہار کسے کہتے ہیں، غنہ کسے کہتے ہیں، اخفا کسے کہتے ہیں، یہ سب نورانی قاعدہ پڑھنے والے کو سکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں. تجوید کے اندر یہ سب باتیں سکھائی جاتی ہیں. تو حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا، ان کے صفات کو ادا کرنا، غنہ اخفا اظہار کرنا یہ واجب ہے. لیکن ہمارے ماحول و معاشرے میں 99% مسلمان مرد عورت اس واجب سے غافل ہیں. اگر 100 آدمیوں کا قرآن شریف سن کر دیکھا جائے گا، 100 کے 100 غلط قرآن شریف پڑھنے والے نکلیں گے الا ماشاءاللہ. اس قدر اس واجب سے غفلت ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس حق کی اہمیت ہی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ دین سے ناواقفیت اور جہالت اور دوری ہے. جب سے جو ہی بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو اسکول کالج میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہیں پڑھ پڑھا کے لشٹم پشٹم جیسے بھی غلط قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، پھر وہی بڑا ہو جاتا ہے. یا پھر قرآن شریف بچے پڑھتے ہیں مسجدوں کے اندر یا محلے کے مکتبوں کے اندر، اکثر وہاں بھی تجوید سے پڑھانے کا انتظام نہیں ہوتا. تو عورتیں بھی مجہول قرآن شریف پڑھتی ہیں، غلط قرآن شریف سیکھتی ہیں، مرد حضرات بھی اس طرح سے غلط قرآن شریف پڑھتے ہیں، غلط قرآن شریف سیکھتے ہیں. اور یہ قصور ماں باپ کا ہے، یہ قصور ماں باپ کا ہے. وہ قصور یہ کہ وہ اپنے اولاد کی دنیا کے تو خیال کرتے ہیں، اور دنیا کی تو ان کی فکر کرتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، کماتے ہیں کھاتے ہیں، ان کے لیے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، نہیں خیال رکھتے تو دین کا خیال نہیں رکھتے. جیسے دین کی ضروری باتوں کا علم اکثر مسلمانوں کے بچوں کو نہیں ہے، اور مسلمانوں کو بھی نہیں ہے، ایسے ہی اکثر مسلمانوں کا قرآن شریف مرد ہوں یا عورت تجوید کے مطابق نہیں ہے. تجوید سے پڑھنے والے ہمارے اس علاقوں میں بہت کم مسلمان مرد عورت ہیں، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. نقل آخرت میں مواخذہ ہوگا ترک واجب کی وجہ سے، جیسے قربانی نہ کرے تو اس پر عذاب ہوگا، فطرہ نہ دے تو اس پہ عذاب ہوگا، عیدین کی نماز نہ پڑھے تو عذاب ہوگا، تجوید سے قرآن شریف نہ پڑھے تب بھی عذاب ہوگا. یہ حق تلفی ہے قرآن کریم کی. رہا خوبصورت لہجہ، وہ واجب نہیں، وہ مستحب ہے. کہ تجوید سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ خوبصورت انداز میں ہی قرآن شریف پڑھے، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، یہ مستحب ہے. لہذا اگر کسی کی آواز خوبصورت نہ بنے تو کوئی گناہ نہیں، بن جائے تو بہتر ہے. اور عام طور پر جب آدمی تجوید سے قرآن شریف پڑھنا سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آواز میں بھی خوبصورتی پیدا کر ہی دیتے ہیں. اور آواز کی خوبصورتی میں کسی بڑے قاری کی نقل اتارنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اچھا بھی نہیں ہے، کیونکہ نقل ہے وہ تو. بلکہ حسن صوت وہ ہے کہ آدمی بے تکلفی کے ساتھ قرآن شریف پڑھے اور تجوید سے پڑھے. اسی سے خود بخود ایک خوبصورتی اس کی قدرتی آواز کے اندر جو اللہ پاک نے پیدا کی ہے وہ آ جائے گی. بس وہ مستحب ہے, وہ کافی ہے. تو یہ قرآن شریف کا پہلا حق ہے. اور بھائی ہم آپ سب یہاں اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں, اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے. اور اصلاح سے مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں, ہماری مغفرت فرما دیں, ہماری بخشش فرما دیں, دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما دیں. تو یہ مقصد حاصل ہوگا کہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں. اگر ہم سے قرآن شریف کا یہ حق نہیں ادا ہو رہا, ادا نہیں ہو رہا, اور ہم نے قرآن شریف خدا نخواستہ غلط پڑھا ہوا ہے, تو بلا تاخیر اس طرف توجہ دیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کوشش کرے گا تو قرب و جوار میں کوئی نہ کوئی قاری صاحب ان کو مل جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, جو تجوید سے قرآن شریف پڑھانا جانتے ہوں گے. پہلے ان کو اپنا جائزہ دے دیں, اپنا قرآن شریف پڑھ کر ان کو سنا دیں, وہ دیکھ کے بتا دیں کہ تجوید کے مطابق ہے یا نہیں. تجوید کے مطابق بتا دیں, شکر ادا کر لیں. اور اگر وہ کہیں کہ درست نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے, تھوڑا بہت غلط ہے, تو وہ نوائے قاعدہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں. قاری صاحب کا وظیفہ بھی مقرر کریں, ان سے ٹائم لیں اور باقاعدہ ان کو وظیفہ دیں. جب آپ وظیفہ دیں گے تو وہی پابندی کریں گے, آپ بھی پابندی کریں گے. آپ کوئی وظیفہ نہیں دیں گے تو نہ وہ پابندی کریں گے نہ آپ پابندی کریں گے, جہاں تھے وہیں کے وہیں لوٹ جائیں گے. اس طرح سے ان سے نورانی قاعدہ پڑھیں اور تجوید سیکھیں. اور اس سلسلے میں کوئی اس بات سے نہ گھبرائے کہ میری عمر تو بہت ہو گئی ہے, اب میری زبان تو موٹی ہو گئی ہے, بوڑھا طوطا کیا پڑے گا. ہمارا کام یہ نہیں, ہمارا کام اپنی زندگی قرآن شریف میں ختم کرنا ہے. بس تا زندگی ہمیں قرآن شریف کا یہ حق ادا کرنا ہے, اور یہ حق چونکہ واجب ہے اس وجہ سے ضروری ہے. یہ اس لیے اس میں جتنا بھی وقت لگ جائے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ جتنا بھی وقت لگے گا سب عبادت میں لگے گا, دین میں لگے گا, آخرت کی تیاری میں لگے گا, قرآن شریف کا حق ادا کرنے میں لگے گا, جس کا انشاءاللہ تعالی بڑا اجر ملے گا. اور اسی حالت میں اگر خدا نخواستہ انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, کرتے کرتے مریں کہ قرآن شریف ہمیں صحیح پڑھنا آ جائے. اسی طرح کوئی یہ بھی خیال نہ کرے کہ میں اتنا بوڑھا ہو کر اب میں نورانی قاعدہ پڑھنے بیٹھوں. ارے بھائی, اس میں بڑھاپے کو کیا دیکھنا, اس میں بڑے پن کو کیا دیکھنا, اپنی کوتاہی کو دور کرنا ہے بھائی. اگر کسی ساری عمر بھی تک نہیں پڑھے تو کیا بڑھاپے میں بھی نہیں پڑھے؟ ساری عمر قربانی نہیں کی, اب ہوش آیا تو کیا آپ بھی قربانی نہ کریں؟ کرنی پڑے گی. اب یہ نہیں دیا جائے کہ بھائی جوانی میں تو قربانی کی نہیں, اب کیا کروں, جوانی میں تو بھیتر پڑھے نہیں, اب کیا پڑھوں؟ بالکل غلط ہے. جتنے جوانی کے بھیتر چھوڑے وہی پڑھنے ہوں گے, اور بڑھاپے میں بھی بھیتر پڑھنا پڑیں گے. جتنی قربانی پہلے نہیں کی وہ بھی کرنی پڑیں گے, اور جو وقتی قربانی وہ بھی کرنی پڑے گی. اس لیے جو حق تلفی پہلے ہوتی ہے قرآن شریف کی, اس سے توبہ بھی کرنی پڑے گی, اور ساتھ ساتھ اب اس کوتاہی کو دور کرنا بھی ضروری ہے, چاہے عمر کوئی سی بھی ہو جائے, لیکن لگ جائیں اس کام کے اندر. بس فکر کے ساتھ لگیں اور اہمیت کے ساتھ لگیں, تو اس سے انشاءاللہ تعالی پھر ہمارا حال درست ہوگا, بہتری آئے گی, اصلاح ہوگی, اللہ تعالیٰ کا صحیح اور سچا تعلق نصیب ہوگا. تو پہلا حق یہ ہے کہ قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ اور مطلب سمجھا جائے, قرآن کریم کا ترجمہ اور مطلب سمجھا جائے. کیوں؟ قرآن شریف عربی میں, اور ہم عربی دان نہیں ہے، نہ ہمیں عربی آتی ہے نہ ہم عربی جانتے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کلام پاک میں کیا فرما رہے ہیں. تو قرآن شریف کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے. تو سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے دو تین طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ بقدر ضرورت عربی سیکھی جائے، تو کچھ عربی گرامر سیکھیں گے، کچھ عربی ادب سیکھیں گے، تو اس سے قرآن شریف کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. پہلے تھوڑی سی عربی سیکھیں اور اس کے بعد پھر کسی استاد سے باقاعدہ ترجمہ پڑھیں. تو اس طرح جب باقاعدہ آپ ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن شریف سمجھ میں آنے لگے گا. اور جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو عجیب غریب مزہ آئے گا، رونگٹے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کلام سن کر کہ اللہ پاک اب کیا فرما رہے ہیں، اب کیا فرما رہے ہیں، کس سے منع فرما رہے ہیں، کس چیز سے حکم دے رہے ہیں. اب تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں، معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، حق تعالیٰ کیا شان ہو، کیا فرما رہے ہیں، کیا نہیں فرما رہے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ باقاعدہ استاد سے عربی بقدر ضرورت عربی سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ترجمہ سیکھیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خالی ترجمہ ہی بس سیکھیں کسی استاد سے. اس سے اردو کا ترجمہ اس سے پڑھیں تو اس کے ترجمہ پڑھنے سے جب بار بار پڑھیں گے کچھ نہ کچھ یاد ہو جائے گا. جب یاد ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی اس سے بھی جب کوئی آیت آئے گی اس کا ترجمہ استاد سے پڑھا ہوا یاد آئے گا تو سمجھ میں آنے لگے گا. ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے یا لانڈی میں رہتے تھے حضرت شاہ سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر سال اس مسجد میں وہ اعتکاف کیا کرتے تھے، دار العلوم کی مسجد میں ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے. اور وہ کوئی عالم فاضل نہیں تھے، ڈاکٹر تھے، لیکن ماشاءاللہ قرآن شریف کا اتنا شغف تھا، باقاعدہ پڑھتے بھی تھے اور با ترجمہ پڑھتے تھے. تو ترجمہ اور تفسیر پڑھتے پڑھتے الحمدللہ ان کو قرآن شریف کا اکثر اور بیشتر آیات کا ترجمہ اور مطلب آتا تھا. اور رمضان شریف کے آخری عشرے کی راتوں میں شبینے کے اندر وہ قرآن شریف سنا کرتے تھے اور مست رہتے تھے. اور قرآن کریم کے نکات وغیرہ سنایا کرتے تھے، ڈاکٹر تھے وہ، نہ عالم تھے نہ فاضل تھے، نہ کوئی خاص انہوں نے عربی پڑھی ہوئی تھی، لیکن قرآن شریف سے ان کا ایسا تعلق تھا کہ با ترجمہ اور اس کی تفسیر کا ان کا روز آنا کا معمول تھا. تو پڑھتے 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 آیات کا، کلام الہی کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور تفسیر ان کے ذہن میں نقش ہو گئی تھی. یہ ہمارے ساتھ بھی ہو، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن کریں گے تو ہوگا. میں تمنا آرزو سے کچھ نہیں ہوتا، من جدہ وجدہ، جو محنت کرے گا کوشش کرے گا پائے گا، جو محنت کوشش نہیں کرے گا تو کچھ آرزو سے کچھ نہیں ہوتا. تو دوسرا طریقہ یہ. تیسرا طریقہ اور بھی، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ خود ہی مطالعہ کرے. اور اب تو حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن کریم آ گیا ہے. یہ پچھلے تمام اردو ترجموں کے مقابلے میں بہت ہی آسان اور عام فہم ہے، مختصر اور جامع بھی ہے، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ ضروری تشریحات بھی حاشیے کے اندر ہیں. اس کا مطالعہ کر لیں. لیکن خود مطالعہ کرنے میں یہ بات ضروری ہے کہ بے شک یہ ترجمہ بہت ہی آسان اور عام فہم ہے، اور اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھنے سے آیت کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کہیں سمجھ میں نہ آئے یا سمجھنے میں کسی سے غلطی ہو. تو جہاں سمجھ میں نہ آئے یا سمجھنے میں دشواری ہونے لگے یا تو ایسی صورت میں پھر وہاں پینسل سے نشان لگا دیں، پھر وہاں اپنے عقل کا گھوڑا نہ دوڑائے کہ اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا وہ مطلب ہوگا، یہ نہیں یہ وہ ہوگا، کچھ نہیں کرے، بس نشان لگا کر کے رکھ دے اور پھر کسی معتبر عالم سے مل کر وقت لے کر یا استاد سے مل کر پھر وہ مقام سمجھ لیں. اس طرح سے اگر ہم ترجمہ سیکھنا چاہیں گے تو سیکھ سکتے ہیں. تین طریقے ہو گئے، جیسے تجوید سے پڑھنے کے لیے روزانہ کچھ وقت نکالنا پڑے گا اور استاد سے باقاعدہ تجوید سیکھنی پڑے گی، یہ تجوید کتاب پڑھنے سے نہیں آتی، یہ عملی چیزیں استاد کے ذریعے آتی ہے. جیسے کوئی مٹھائی کتاب پڑھ کے نہیں بنا سکتا، وہ عملی چیز ہے، استاد کے سامنے بیٹھ کے بنائے گا تب آئے گی. ایسی تجوید بھی عملی چیز ہے، یہ کتاب پڑھنے سے کبھی نہیں آتی، استاد کے سامنے بیٹھنے سے جب وہ حروف کو ان کے مخارج سے نکلوائے گا تب آئے گی. اس کے لیے روزانہ تھوڑا سا وقت نکالنا ضروری ہے. روزانہ نکالو یا ہفتے میں دو دن نکالو، تین دن نکالو، اپنی اپنی سہولت دیکھ لو، لیکن ایک باقاعدہ پابندی کے ساتھ اس کے لیے وقت نکالو. اسی طرح قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنے کے لیے بھی اور مطالعہ کرنے کے لیے بھی پابندی ضروری ہے. اب آپ نے ہفتے میں ایک مرتبہ مطالعہ کر لیا، ایک ہفتے چھٹی کر لی، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. نتیجہ ہمیشہ ارزل کے تابع ہوتا ہے، نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ نہ تجوید سے قرآن شریف آئے گا، نہ قرآن شریف کا ترجمہ اور مطلب سمجھ میں آئے گا. اور قرآن شریف کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اس میں کسی شبے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ دنیا میں آیا ہے قرآن شریف اس لیے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس میں جن باتوں کو اللہ پاک نے حلال کیا انہیں اختیار کیا جائے، جن کو حرام کیا ان سے پرہیز کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے جن کو فرض و واجب قرار دیا ان کو بجا لائے، ان کو ادا کیا جائے، جس کو حرام و ناجائز اور گناہ قرار دیا اس سے اجتناب کرے. اصل کامیابی کامرانی قرآن شریف کے مطابق عمل کرنے پر ہے. اور اس دنیا میں قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اس دنیا میں قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے نعمت نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سب سے بڑھ کر ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ شانہ کا کلام ہے، اس لیے اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا سمجھنا بھی عبادت، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اس میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چومنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام ہے. ایک حدیث میں قرآن شریف کی فضیلت آئی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر قرآن شریف پڑھے، اگر کوئی شخص نماز کے اندر قرآن شریف پڑھے تو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف پر 100 نیکیاں، الف لام میم صرف اتنا سا پڑھے 300 نیکیاں ہو گئے، الحمدللہ کہے 500 نیکیاں ہو گئی، اللہ اکبر کہے 500 نیکیاں ہو گئی. اور اگر نماز میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھے، جیسے بعض لوگ بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں، یا بلا عذر بھی بعض دفعہ آدمی نماز بیٹھ کر پڑھے تو نفل نماز پڑھ سکتا ہے. تو بیٹھ کر نماز پڑھے اور اس کے اندر قرآن شریف پڑھے تو ہر عرب پہ 50 نیکیاں ملتی, ثواب آدھا ہو گیا. وہ تو ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے والے کا ثواب آدھا ہے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے مقابلے میں, اس لیے بلا عذر بیٹھ کے نہیں پڑھنی چاہیے. اور جو آدمی نماز کے باہر قرآن شریف پڑھے تو پڑھنے والے کو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی, ہر حرف پر 10 نیکیاں. ایک حرف کی بات ہو رہی ہے, ہزاروں حروف ہیں قرآن شریف کے اندر. اور جو شخص قرآن شریف سنے اس کو ایک حرف پر ایک نیکی ملتی. اس لیے قرآن شریف سننے میں بھی ثواب ہے. تو اس دنیا میں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام ہے. قرآن شریف پڑھنے سے جتنا قرب اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کسی اور عمل سے نہیں ہوتا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو چوتھے امام ہیں, چار مشہور اماموں میں سے چوتھے امام ہیں, ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی تھی. تو لکھا 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. جب 99 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی زیارت ہو گئی تو انہوں نے بیدار ہونے کے بعد اپنے دل میں سوچا کہ اگر اللہ پاک نے فضل فرمایا اور 100ویں مرتبہ بھی مجھے اپنی زیارت سے مالا مال فرمایا تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کروں گا اور ایک بات دریافت کروں گا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا اور ان کو 100ویں مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو گئی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ میں آپ سے ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا پوچھیے. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے عرض کیا پروردگار عالم مجھے یہ بتا دیجئے کہ کون سا عمل ایسا ہے جو سب سے زیادہ بندے کو آگے قریب کرنے والا ہے, کون سا وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ بندے کو آگے قریب کرنے والا ہے تاکہ میں اسے اختیار کر لوں. اللہ پاک نے فرمایا تلاوت القرآن, قرآن کریم کی تلاوت. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندے کو میرے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے. تو انہوں نے ایک سوال اور کیا کہ بفہمین او بلا فہمین, یا اللہ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنا آپ کے زیادہ قریب کرتا ہے یا بغیر سمجھے خالی الفاظ پڑھنا بھی بندے کو آپ کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے؟ تو جواب دیا اللہ پاک نے کہ بفہمین او بلا فہمین, چاہے کوئی سمجھ کر پڑھے اور چاہے بغیر سمجھے خالی الفاظ پڑھے, دونوں صورتوں میں قرآن شریف کا پڑھنا بندے کو میرے سب سے زیادہ قریب کرنے والا عمل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی جب ہمیں معنی مطلب ہی نہیں آئے طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ, غلط ہے یہ بالکل. اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کلام کو معاذ اللہ اپنے جیسا کلام سمجھ لیا. ہمارے تمہارا کلام تو ایسا ہے کہ سمجھ میں آئے تو مفید ہے, نہ سمجھ میں آئے تو بیکار ہے. یہ تو ہمارے کلام کا حال ایسا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کلام ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کلام سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اللہ تعالیٰ کا نام لینا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا باعث اجر و ثواب ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کا کلام پاک بھی بغیر سمجھے پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. اس دنیا میں بندے کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب کرنے والا عمل ہے. حضرت نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سب سے بہتر شخص ہوا ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے. سب سے بہتر حضور فرما تم میں سب سے بہتر شخص ہوا ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے. اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں جا کر کلام شریف کی کلام اللہ شریف کی دو آیتیں سیکھ لے یا اس کے حق میں دو اونٹنیوں کے ملنے سے بہتر ہے, اور تین آیتیں پڑھ لے تو تین اونٹنیوں سے بہتر ہے, اور چار آیتیں پڑھ لے چار اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے, اور ان کی گنتی کے جتنے اونٹ ہوں سب سے بہتر وہ آیتیں بہتر ہیں. یعنی ایک آیت ایک اونٹ سے بہتر ہے, دو آیتیں دو اونٹ سے بہتر ہیں, تین آیتیں تین اونٹ سے بہتر ہے, تیس آیتیں تیس اونٹوں سے بہتر ہیں, سو آیتیں سو اونٹوں سے بہتر ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ تو دنیا کی چیز ہے, دنیا میں ختم, اور اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں میں نافع اور مفید. اور پھر فرمایا اونٹ بھی اللہ پاک حضور نے اس لیے فرمایا کہ آپ کے پہلے مخاطب عرب کے لوگ تھے, اور وہ لوگ اونٹ کو بڑا قیمتی سرمایہ سمجھتے تھے, اس لیے ان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ ایک آیت ایک اونٹ سے بہتر, دس آیتیں دس اونٹوں سے بہتر, تاکہ معلوم ہو کہ دنیا کا جو قیمتی سرمایہ ہے اسی کوئی حیثیت نہیں آیت کے مقابلے میں. فرماتے ہیں ورنہ ایک آیت کے مقابلے میں ساری دنیا اور ساری دنیا میں جو کچھ روپیہ پیسہ مال و دولت سونا چاندی الا بلا ہے اس سے بھی بہتر. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کلام ہے, وہ اللہ تعالیٰ کلام کے مقابلے میں تو نہ دنیا کچھ ہے نہ آخرت کچھ ہے, یہ تو دنیا اور آخرت سے بہتر ہے. اتنی قیمتی بہتر چیز اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے, لیکن ہمارا اس کی طرف دھیان نہیں ہے, ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے. اور حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سارا قرآن شریف کا پڑھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے, لہذا کوئی پورا قرآن شریف نہ پڑھ سکے تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پڑھ لے. کوئی بات ہے کہ بس لگ جائے آدمی, بس دو کام ہو جائے کم از کم. ایک کام تو یہ کہ ناظرہ سارا قرآن شریف پڑھ لے, اور کم از کم ایک پارا حفظ کر لے. دوسرا کام یہ کریں کہ جو مشہور مشہور سورتیں ہیں جن کے بڑے فضائل ہیں وہ زبانی یاد کر لیں, اور اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے, جیسے یاسین شریف, اس کی بڑی فضیلت ہے, بڑا ثواب ہے, یہ زبانی یاد ہو جائے تو بہتر ہے. اور پھر ہو سکے تو صبح شام پڑھے, یہ بہت ہی بہتر ہے, ورنہ کم از کم سویرے ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے. یاسین شریف پڑھنے سے اللہ سویرے یاسین شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شام تک سارے اہم اہم کام اپنے ذمے لے لیتے, اللہ ہو, یہ دنیا کا فائدہ ہو گیا. اور یاسین شریف پڑھنے پر دس قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے, یہ آخرت کا ثواب ہو گیا, اور یاسین شریف پڑھنے کا اپنا ثواب الگ ہے, ہر حرف پہ کم از کم دس نیکیاں تو ہیں. اور ایسے ہی سورہ ملک جو ہر مسلمان مرد عورت کو یاد ہونی چاہیے اور اس کا معمول ہونا چاہیے, سورہ ملک رات کو سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. اب چاہے عشاء کے بعد پڑھ لے, مسجد میں پڑھ لے, گھر جا کے پڑھ لے, لیکن پڑھے. اور یہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے, یہ منجیہ ہے, یہ منجیہ کہتے ہیں نجات دینے والی کو. یاسین شریف اور یہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہیں. ناظرہ جو ہے پورا آ جائے قرآن شریف، زبانی یہ بڑی خاص خاص صورتیں ہوں اور ایک پارا ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ بس اتنا بھی کافی ہے، کیونکہ حافظ بننا کوئی فرض و واجب نہیں ہے. کوئی حافظ بن جائے تو بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے. سورہ ملک کے اوپر مجھے ایک حکایت یاد آئی. ایک بزرگ قبرستان گئے ایک جنازے کے ساتھ، اور دفنا کر جب فارغ ہوئے تو ابھی دفنا کر چند قدم چلے تھے کہ قبر میں سے ایک دھماکے کی آواز آئی. تو جتنے بھی دفنانے آئے تھے سارے کے سارے ڈر گئے اور گھبرا گئے کہ یہ کیسی آواز آئی ہے قبر میں سے. ابھی ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے اور خوف سے حال خراب ہو رہا تھا کہ یکایک دوسری مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھماکے کی آواز آئی. تو کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم لوگ ڈر کے مارے بھاگ جاتے، لیکن ہم نے ہمت کی اور سوچنے لگے کہ بھائی کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، ابھی تو ہم نے میت تو قبر میں رکھا ہے اور یہ قبر ہی میں سے یہ دھماکے کی آواز آ رہی. تو کہتا قریب تھا کہ ڈر کے مارے ہم بھاگ جاتے، بس ابھی اسی کیفیت میں ہم مبتلا تھے کہ تیسری مرتبہ اور زیادہ زور سے دھماکے کی آواز آئی اور قبر پھٹ گئی اور اندر سے ایک کالا کتا نکل کر بھاگا. یہ بزرگ صاحب کشت تھے، انہوں نے اس کتے سے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے اور قبر میں کہاں سے آیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس کا برا عمل ہوں، اس میت کا میں بد عمل ہوں، یہ جو گناہ کیا کرتا تھا آج میں نے اس کی یہ شکل اختیار کی ہے اور میں اسے قبر میں اس کو عذاب دینے کے لیے آیا تھا، لیکن جو ہی میں عذاب دینے کے لیے آیا اور میں نے اپنی کاروائی شروع کی، اتنے میں قبر کے اندر سورہ یاسین سورہ ملک آ گئی. اور مجھ سے خبر تھا جو تو نے اس کے ہاتھ لگایا، یہ بندہ ہمیں پابندی سے پڑھا کرتا تھا، روزانہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، ہم تو اس کو ہم تو تیرے تجھ کو اسے قریب آنے نہیں دیں گے، یا تو یہاں سے دفع ہو جاؤ. میں نے ان کی سنی انسنی کر دی اور میں میت کو عذاب دینے کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے میرے ایک گرز مارا. گرز ایک لوہے کا آلہ ہوتا ہے، وہ ایسے زور سے مارا تو میں دور جا پڑا. اور تم نے جو آواز سنی ہوگی پہلے دھماکے کی، وہ اسی کی ان کے مارنے کی تھی. لگنے کے بعد پھر میں تھوڑی دیر میں پھر قریب آیا اور میں نے چاہا کہ میں اس کو آزاد دوں، تو دوبارہ انہوں نے میرے گرز مارا، وہ دوسرے دھماکے کی آواز تھی، پھر تیسری مرتبہ گرز مارا وہ تیسرے دھماکے کی آواز تھی، اور اس کے بعد پھر میں آخر قبر سے نکلنے پہ مجبور ہو گیا. اب میں جا رہا ہوں اس بھاگ کر. تو اس کا برا عمل عذاب دینے کے لیے آیا تھا، لیکن یاسین شریف اور سورہ ملک نے اس کو قبر کے عذاب سے بچا دی. انہوں نے جا کر کے پھر ایک بزرگ سے یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ سورہ ملک اور سورہ یاسین اس لیے اس کے لیے نجات دینے کا سبب بن گئی کہ وہ اور بھی کچھ نیک کام کیا کرتا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری عمر آدمی رات دن تو گناہ کرے اور سوتے وقت یاسین شریف اور سورہ ملک پڑھ لیا کرے، تو یہ تو بہت آسان نسخہ ہو گیا پھر. نہیں، اسے کوئی اور عمل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا مقبول تھا کہ اس کے ساتھ مل کر کے یاسین شریف اور سورہ ملک نے اس کو قبر کے عذاب سے نجات دی. تو دیکھو یہ صورتیں یاد ہوں گی تو کتنا پڑھنے میں آسانی ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے کبھی فاقہ نہیں آئے گا اسے گھر میں. معاشی تنگی کا دور دورہ ہے، مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ رہے ہیں، تو بھائی جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ ہمارے ہاتھ میں تو ہے کہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے، جب پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی برکتیں ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی، مہنگائی بے شک آسمان سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ روزی کا دروازہ کھول دیں گے۔ تو یہ مشہور مشہور صورتیں یاد ہو جائیں، اور ایک اما پارا زبانی یاد ہو جائے جو نمازوں میں، نوافل میں، تراویح میں پڑھنے میں آسانی ہو، اور ناظرہ پھر روزانہ اپنے معمول میں ہو۔ ناظرہ قرآن شریف پڑھنا بھی روزانہ ہمارے معمول میں ہونا چاہیے، حافظ کو تو کہنے کی ضرورت نہیں، ہو تو دیکھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں، زبانی ہی پڑھ سکتے ہیں، انہیں تو پڑھنا ہی چاہیے، ان کو تو اللہ پاک نے بہت بڑی دولت دے رکھی ہے کہ وہ تو زبانی ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ناظرہ خواہ ہیں وہ بھی پھر باقاعدہ قرآن شریف پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس روح کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آج ہمارے گھروں سے قرآن شریف نکل گیا ہے، گھر کے گھر قرآن شریف پڑھنے والوں سے خالی ہو گئے، اللہ ماشاءاللہ بہت کم ایسے گھر ہیں جہاں روزانہ سویرے سب لوگ اٹھتے ہوں اور اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہوں، اور نماز پڑھ کے سب سے پہلے قرآن شریف پڑھتے ہوں۔ یہ پہلے تو بہت عام بات تھی، اب خال خال کہیں رہ گئی، اس لیے کہ اب ہمارے یہاں رواج ہو گیا رات کو دیر سے سونے کا، تو پھر دیر سے اٹھنے کا۔ اب دیر سے اٹھیں گے تو جلدی جلدی تیاری کر کے پھر آفس جانا ہے، کسی کو نوکری پہ جانا ہے، کسی کو دکان پہ جانا ہے، قرآن شریف پڑھنے کا موقع ہی نہیں۔ لیکن چلو اگر سویرے موقع نہیں تو شام میں نکال لو، بہتر تو سویرے ہے، اور بہتر تو اس سے بہتر تو یہ کہ صبح شام قرآن شریف پڑھیں، لیکن سویرے کوئی نہ پڑھ سکے تو عصر کے بعد پڑھ لے، مغرب کے بعد پڑھ لے، عشاء کے بعد پڑھ لے، لیکن بہرحال قرآن شریف سے اپنا تعلق جوڑیں۔ یہ تعلق جو ہمارا قرآن شریف سے ٹوٹا ہوا ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ چند صورتیں چند آیتیں ہی سیکھ لیں، اس کا یہ مطلب نہیں قرآن شریف پورا کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ پورا قرآن شریف پڑھنے کی بھی اور سیکھنے کی بھی کوشش کرتا رہے، یہاں تک کہ سارا قرآن شریف کم از کم ناظرہ اس کا مکمل ہو جائے۔ اس طرح سے جب قرآن شریف ناظرہ مکمل ہو جائے گا تو اس کو انشاءاللہ تعالی پھر قرآن شریف کی بڑی دولت حاصل ہو جائے گی۔ آگے ایک حدیث آنے والی ہے جس میں حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں ہے اس کا دل ایسا ہے جیسے اجڑا ہوا گھر، جیسے ویران گھر، کوئی گھر ویران پڑا ہوا ہو، اس میں کوئی انسان رہتا نہ ہو، کھڑکی دروازے اس کے ٹوٹے پھوٹے ہوں، تو جو بھی دیکھتا ڈرتا ہے، پہلے تو رہ لے بھائی، نہیں بھائی جن آتے ہیں اس میں تو میں کیسے جا کے رہوں گا، ڈرتا آدمی ایسی جگہ پہ رہتے ہوئے، وحشت ہوتی ہے اس میں، آدمی کو سکون نہیں ملتا، خوف محسوس ہوتا ہے، دہشت معلوم ہوتی ہے۔ بالکل یہی حال اس مسلمان کا بھی ہے جس کے دل میں قرآن شریف نہیں ہے، اس لیے اس کے پاس انسیت نہیں ہوگی، سچی محبت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا سچا تعلق اس کے پاس نہیں ہوگا، وہ بیچارہ بہت ہی بڑی دولت سے محروم سمجھا جائے۔ تو ہمارے سکون کے لیے، ہمارے چین کے لیے، ہمارے آرام کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے قرآن شریف کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے قرآن شریف کا اہتمام کریں، اس کو سیکھنے کا اہتمام کریں، اور تین حق جو میں نے ادا کیا اس کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما،
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، علانیہ کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے والدین اور ہمارے اہل و عیال، ہمارے سارے احباب، ہمارے سارے اساتذہ، قابل مشائخ اور تمام حاضرین اور حاضرات کی کامل مغفرت فرما یا اللہ، ہم سب کی مکمل بخشش فرما یا اللہ، ہمیں کلام پاک کے تینوں حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما یا اللہ، ہم سب کو اپنے کلام پاک سے کے تینوں حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما یا اللہ، ہمیشہ کلام پاک سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اس کو تجوید سے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس کا ترجمہ اور مطلب سیکھنے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما اور مرتے دم تک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رات دن یا اللہ ہمیں اپنے کلام پاک کی تلاوت کی سعادت نصیب فرما یا اللہ، اس میں سے ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کی اک تلفیاں ہو گئی ہیں یا اللہ، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے یا اللہ، سب غلطیوں کو معاف فرما، سب کوتاہیوں کو درگزر فرما، کلام پاک کی برکت سے ہم کو دنیا اور آخرت میں سرخ رو فرما، دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ، ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، ہم میں، ہمارے متعلقین میں اور تمام مسلمان مردوں عورتوں میں جتنے بیماریاں پریشان ہیں، سب کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرما اور ہم سب کو خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما یا اللہ، ہم سب کو خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا